बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामिन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जमा समाअत फरमाया। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से 34 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। और सामिन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। और सामिन, ये है हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील। अभी थोड़ी ही देर में प्रोग्राम गिर्दो पेश आप समाअत फरमाएंगे, उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम यादों के झरोके, उसके बाद आप समाअत फरमाएंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद हफ्ते वहदत का खसूसी प्रोग्राम और उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत नशर होगा। नशरियात के आखिर में पेश किया जाएगा प्रोग्राम अंदाज़े जहां। सामिन, रेडियो तहरान से पेश खिदमत है प्रोग्राम गिर्दो पेश। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। समिन, गिर्दोपेश प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं और गिर्दोपेश में पहले समात फरमाएं आलमी खबरें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ तहा शमीम हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए, पहले समात फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गासिब सैन हुकूमत के बारे में दो टोक बयान, पाकिस्तान इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। अफगान शहरियों पर एक बार फिर अमरीकी जंगी तैयारों की बमबारी, कार पर हमला, सभी मुसाफिर जाँ बहक। तुर्की और यूनान में शदीद जलजले, बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान, तुर्की में मरने वालों की तादाद 26, सैकड़ों जख्मी। और अब पेश खबरें तफसील से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपने मुल्क के मौकिफ का इआदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। जर्मन टीवी को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसी पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसराइल के बारे में पाकिस्तान का मौकिफ बड़ा वाज़ह है। इमरान खान का कहना था कि हम इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फिलिस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता। उन्होंने बाज़ अरब मुल्कों की जानिब से गासिब सैन हुकूमत के साथ ताल्लुकात की बरकरारी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन पाकिस्तान इसराइल को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेगा। अफगानिस्तान से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान का ऊँट किस करवट बैठेगा, इस सिलसिले में कोई पेशेंगोई नहीं की जा सकती। उन्होंने अमरीकी सदारती इंतखाबात के ताल्लुक से कहा कि जो बाइडन रायामा में मकबूल नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप जो रवायती सियासतदान नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया दिफाई माहदों के तनाजुर में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम अमरीका से हिंदुस्तान के तनाजुर में मुसावी रवैया देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के कौमी असम्बली के सबक स्पीकर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने अपने खिलाफ हुक्मरा जमात के रहनुमाओं के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि किसी को यह हक नहीं है कि वो किसी को गद्दार कहे। پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایاز صادق کا کہنا تھا کہ ہم سب محب وطن ہیں اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو غدار کہے، یہ حق نہ مجھے حاصل ہے اور نہ کسی اور کو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا، میرے بیان کو قومی سلامتی کے اداروں سے جوڑنا دانش مندی نہیں ہے۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستانی فوج کو لڑائی سے باہر رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری سیاسی بات کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی، حکومت اس لڑائی میں افواج پاکستان کو شامل نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو بیان دیا وہ حکومت سے متعلق تھا، لیکن لوگوں نے میرے بیان کو افواج پاکستان سے نتھی کرنے کی کوشش کی۔ ہندوستان میں اگرچہ کرونا کے ایکٹیو کیسز میں کمی آ رہی ہے، لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 48,500 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان میں لگاتار چھٹے دن کورونا وائرس کے نئے کیسز 50,000 سے بھی کم رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس جان لیوا وبا سے شفا یاب ہونے والوں مریضوں کی تعداد زیادہ رہنے سے اموات اور ایکٹیو کیسز کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ ہفتے کو ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق کورونا کو مات دینے والوں کی شرح 91.34% تک پہنچ گئی، جبکہ اموات کی شرح گھٹ کر 1.49% اور ایکٹیو کیسز کی شرح 7.16% رہ گئی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں کرونا وائرس کے 48,268 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، اور یہ لگاتار چھٹا دن ہے جب COVID-19 کے 50,000 سے کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 59,454 مریض اس جان لیوا وبا سے شفایاب اور 551 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک ہندوستان میں 81,37,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 121,461 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ امریکہ کے ڈرون طیاروں نے جنوبی افغانستان میں عام شہریوں کے گاڑی کو نشانہ بنایا۔ خبری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ ہلمند کے گرمسیر ضلع میں ایک عام شہری کی گاڑی پر امریکہ کے ڈرون حملے میں گاڑی میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں پر امریکہ کے ڈرون طیاروں کے حملوں پر افغان حکام، ممبران پارلیمنٹ، سیاسی و مذہبی شخصیات اور عوام میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے، اور وہ اپنے ملک سے غاصب فوجیوں کے انخلا کو ہی امریکہ کی 19 سالہ ناکام جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ سمجھتے ہیں۔ ترکی میں آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ترکی میں آنے والے زلزلے میں اب تک 26 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے، جبکہ ترکی اور اس کے پڑوسی ملک یونان میں زلزلے میں 800 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ذرائع ابلاغ نے ترکی کے شہر ازمیر میں آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 12 اور زخمیوں کی تعداد 419 بتائی تھی۔ فرانس پریس نے ترکی کے ایمرجنسی مینجمنٹ کے ادارے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ترکی میں 24 افراد ہلاک اور 804 زخمی ہوئے ہیں۔ یونان کے سرکاری ٹی وی نے بھی اعلان کیا ہے کہ جزیرہ ساموس میں زلزلے کے باعث دیوار گرنے سے 2 نوجوان ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ مالی نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ زلزلے کا نشانہ بننے والے ترکی کے مغربی علاقوں میں ممکنہ طور پر زندہ بچ جانے والوں اور زخمیوں کو ملبے سے نکالنے اور امدادی کاموں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اسے استنبول اور ایتھنز تک محسوس کیا گیا۔ ترکی کے صدر اور یونان کے وزیر اعظم نے باہمی سیاسی اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ضرورت کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عہد کیا۔ فرانس میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت، گستاخانہ خاکوں کی تشہیر اور فرانسیسی صدر کے بیان کے خلاف عالم اسلام کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک میں بھی احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی تشہیر اور فرانسیسی صدر کے بیان کے خلاف جرمنی، لندن، روم، کوپنہیگن، استنبول، ترابلس، فلسطین کے مغربی کنارے، لبنان، انڈونیشیا اور صومالیہ میں مظاہرے، احتجاج اور ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ پاکستان اور ہندوستان میں بھی کئی روز سے احتجاج اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور جمعے کے روز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں گستاخانہ خاکوں اور فرانس کے صدر کے بیان کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا اور فرانسیسی سفارت خانے کی جانب جانے کی کوشش کی، تاہم پاکستانی پولیس نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے داغے اور ہوائی فائرنگ کی، اور کنٹینر لگا کر راستے کو بلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے شہر حرات میں بھی مظاہرہ ہوا اور شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں بھی ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں ایک اندازے کے مطابق 40,000 سے زائد افراد شریک ہوئے۔ ادھر جرمنی کے عوام نے اپنے ملک کے دارالحکومت میں فرانسیسی صدر میکرون کے اسلاموفوبیا والے بیان کے خلاف احتجاج کیا۔ فارس خبر رسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جرمن عوام نے احتجاج کے دوران اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے فرانسیسی صدر کے بیان کی شدید مذمت کی۔ رپورٹوں کے مطابق اسی قسم کے احتجاجی مظاہرے ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی کیے گئے، جہاں دارالحکومت دہلی، ممبئی، بھوپال اور بڑودا کے دسیوں لاکھ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں کی جانے والی گستاخی کی شدید مذمت کی۔ ممبئی کے شہریوں نے سڑکوں پر فرانسیسی صدر میکرون کے فوٹو بھی لگائے، جہاں لوگ اپنے پیروں اور گاڑیوں سے اس فوٹو کو کچلتے رہے اور پھر فرانس کا پرچم بھی نظر آتش کیا۔ ادھر بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے بھی لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر فرانس میں توہین رسالت کی شدید مذمت کی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ تکفیری گروہ جو جرائم کرتے ہیں ان کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت اسلامیہ سے کوئی ربط نہیں ہے، اور مغربی ممالک کو تکفیری گروہوں کی حمایت بند کر دینی چاہیے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے اپنے خطاب میں فرانس کے شہر نیس میں ہونے والے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اسلام اور اسلامی تنظیمیں اس حملے اور اس قسم کے دیگر اقدامات کی خواہ ماضی میں ہوں یا مستقبل میں ہوں مذمت کرتی ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ فرانس کے حکام کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی شخص کے انجام دیے گئے جرم کو اسلام یا مسلمانوں سے منسوب کریں۔ کہا کہ فرض کریں کہ کوئی عیسائی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے عیسائیوں اور دین عیسائیت سے منسوب کرنا درست ہے؟ ہرگز نہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے حالیہ بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی دہشت گردی اور فاشزم کی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ اور یورپ نے الجزائر، لیبیا اور افغانستان میں جو جرائم انجام دیے ہیں انہیں کوئی مسلمان عیسائی دہشت گردی سے تعبیر نہیں کرتا، کہا کہ ایک دین کے حیثیت سے اسلام کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے اسلامی دہشت گردی اور فاشزم جیسی اصطلاحات کا استعمال نہ کیا جائے۔ انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جن لوگوں نے ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کی انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، کہا کہ فرانس اور یورپ میں مطلق آزادی بیان کہا کہ فرانس اور یورپ میں مطلق آزادی بیان نہیں ہے بلکہ اسے سیاسی سیکورٹی تحفظات کا پابند بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ فرانس کے حکام کو چاہیے کہ مسائل کو بنیادی طور پر حل کریں اور دہشت گردی کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان پیغمبر اسلام کی توہین برداشت نہیں کرے گا، کہا کہ شیخ الازہر کی تجویز کے مطابق پوری دنیا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقدس ہستیوں کی توہین کو جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ یمن کے عوام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے مختلف شہروں میں عظیم الشان اجتماعات کا انعقاد کیا۔ یمن کے لاکھوں عوام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے دارالحکومت سنا کے 15 بڑے اسکوائروں اور ملک کے مختلف صوبوں میں عظیم الشان اجتماعات کر کے اعلان کیا کہ مسائل و مشکلات اور جارح سعودی اتحاد کے حملے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی راستے پر چلنے سے نہیں روک سکتے۔ ان عظیم الشان عوامی و مذہبی اجتماعات کے شرکا اپنے ہاتھوں میں ایسے سبز و سفید پرچم اور بینر لیے ہوئے تھے جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لبیک یا رسول اللہ جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ عبد الملک الحوثی نے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نبی رحمت کے یوم ولادت کو عظیم الشان انداز میں منانے اور سرکاری و غیر سرکاری سطح پر اس میں بڑے پیمانے پر شرکت پر زور دیا۔ دوسری جانب یمنی خواتین نے بھی بڑی تعداد میں سنا کے اسورا اسٹیڈیم میں جمع ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت باسعادت انتہائی شاندار طریقے سے منایا۔ مکہ مکرمہ میں ایک سعودی شہری نے تیز رفتار گاڑی مسجد الحرام کے ایک دروازے سے ٹکرا دی۔ مکہ مکرمہ کے مقامی انتظامیہ کے ترجمان سلطان الدوسری نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کی رات ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے مسجد الحرام کے ایک جنوبی دروازے سے ٹکرا گئی۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیز رفتار کار پلاسٹک کی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے مسجد کے دروازے سے جا ٹکرائی۔ مکہ کے مقامی انتظامیہ کے ترجمان سلطان الدوسری کہنا ہے کہ اس واقعے میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ مکہ مکرمہ کے انتظامیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کار ڈرائیور ایک سعودی شہری ہے اور اسے گرفتار کر لیا گیا اور اسے کورٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں جاری کیے جانے والے تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں پیشگی ووٹنگ میں 8.5 کروڑ سے زائد لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس الیکشن پروجیکٹ نے، جس نے امریکہ میں پیشگی ووٹنگ کے آغاز سے اس الیکشن سے متعلق اعداد و شمار جمع کیے ہیں، جمعے کی رات اعلان کیا کہ اب تک 8.5 کروڑ سے زائد امریکی ووٹر اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دے چکے ہیں۔ انتخابات میں شرکت کرنے والوں کی شرح کے مطابق ووٹنگ کی شرح امریکہ میں ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ دریاسنا یونائٹڈ اسٹیٹس الیکشن پروجیکٹ مرکز کے سربراہ مائیکل میکڈونلڈ نے کہا ہے کہ توقع کی جاتی ہے کہ امریکہ میں 3 نومبر کے صدارتی انتخابات میں 15 کروڑ سے زائد ووٹر اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے انتخابات میں شرکت کریں گے اور شرکت کی شرح 65% شرکت کے مترادف ہوگی۔ اس روز انتخابات میں شرکت کی شرح سن 1908 کے بعد سے اب تک کی ریکارڈ توڑ شمار ہوتی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد کی، جس کے نتیجے میں اب تک اس ملک میں 2,30,000 سے زائد لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بیشتر امریکی ریاستوں کے حکام نے پوسٹل بیلٹس کی حمایت کا اعلان کیا تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، اور اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کئی پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا 11 ستمبر کے حملے سے کوئی تعلق نہیں، القاعدہ افغانستان میں تھی۔ 11 ستمبر کے بعد ہمیں اپنی فوج کو اس جنگ میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں پہلے دن سے اس لڑائی میں شامل ہونے کا مخالف تھا، تاہم امریکہ نے دباؤ ڈالا جس کے باعث سابق صدر پرویز مشرف یہ دباؤ برداشت نہ کر سکے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سن 1980 میں اسامہ بن لادن کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں مجاہدین کی حمایت کی، اور سی آئی اے اس معاملے پر اسامہ کا حامی تھا۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں 27 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں، اسی وجہ سے ہمارے پاس تھوڑا بہت اثر و رسوخ تھا جس کے باعث طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے آئے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان ہمسایہ ملک میں امن چاہتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 70,000 سے زیادہ جانیں گنوائیں، ہمارے سرحدی علاقے اس جنگ کی وجہ سے تباہ ہو گئے، ان علاقوں کے آدھے سے زیادہ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس دن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، اس دن سے ہم نے مذاکرات کو ترجیح دی۔ انٹرویو کے دوران عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی حکومت جب اقتدار میں آئی تو سب سے پہلے میری حکومت یمن میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھی، اس کے لیے ایران سے بات بھی کی جبکہ سعودی عرب سے بھی رابطہ کیا، تاہم یہاں بتاتا چلوں کہ ہم کسی پر مذاکرات کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ تہران اور ریاض کے درمیان جنگ سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگی، خاص طور پر غریبوں کے لیے جنگ بہت خوفناک ہوگی، تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی جس سے بہت سارے ممالک کو مسائل درپیش ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان کے اسرائیل سے تعلق کے سلسلے میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہر ملک کی اپنی خارجہ پالیسی ہے کیونکہ یہ ممالک اپنے عوام کا سوچتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا، اور اس معاملے پر ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف قائد اعظم نے سن 1948 میں واضح کر دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا اور ان کی انصاف کے مطابق آباد کاری نہیں ہوتی۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام 10 آبان، 14 ربیع الاول اور 31 اکتوبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ ربیع الاول سن 325 ہجری قمری کو معروف ایرانی ادیب اور عربی و لسانیات کے ماہر ابو الحسن احمد بن فارس قزوین شہر کے قریب پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم کا آغاز اپنے والد کے پاس کیا۔ ان کو دینی علوم کے حصول کا بہت زیادہ شوق تھا، اسی بنا پر انہوں نے ایران اور عراق کے مختلف شہروں کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ ان کو فقہ، حدیث، نحو، شاعری اور ادب میں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ ابن فارس نے بہت سے شاگردوں کو علم سے آراستہ کیا۔ ان کے متعدد شاگرد بعد میں ممتاز علماء کی صف میں شامل ہوئے۔ انہوں نے متعدد دینی علوم پر عبور حاصل کیا، لیکن ان کو زیادہ شہرت ادب اور لغت میں مہارت کی بنا پر حاصل ہوئی۔ سن 395 ہجری قمری میں رہ شہر میں ان کا انتقال ہوا۔ چودہ ربیع الاول سن 1019 ہجری قمری کو محمد بن حکیم، جن کو چینی چنگ جی مائی کے نام سے جانتے ہیں، ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ 9 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ چین چلے گئے اور اپنی پوری عمر چین میں اسلامی ثقافت کی تبلیغ و ترویج میں گزاری۔ چنگ جی مائی نے تبلیغ کے دوران زیادہ تر مساجد کے احیاء اور تعمیر پر توجہ دی۔ انہوں نے چین ہی میں اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اس کے بعد وہیں فارسی، عربی اور دینی تعلیم کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، جن میں سے بہت سے دینی تعلیم کے سلسلے میں اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ محمد بن حکیم کی قابل قدر خدمات میں جی نین کی جامع مسجد کی تاسیس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اکتیس اکتوبر سن 1962 عیسوی کو فرانس کے مستشرق لوئی میسینون کا انتقال ہوا۔ وہ سویڈن، ڈینمارک، اسپین، ہالینڈ، بیلجیم اور افغانستان کی علمی اکیڈمیوں کے رکن تھے۔ انہوں نے ایران اور اسلام کے بارے میں اہم تحقیقات انجام دی ہیں۔ ان کی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور مدینہ کا مباہلہ خاص مقام رکھتی ہیں۔ 10 شعبان سن 1358 ہجری شمسی کو عالم اور مجاہد فقی آیت اللہ سید محمد علی قاضی طباطبائی کو منحرف اور دہشت گرد تنظیم فرقان کے ارکان نے شہید کر دیا۔ وہ سن 1293 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ ابتدائی دینی علوم حاصل کیے، بعد میں معتبر اعلی دینی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم علماء سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی شاہ کے خلاف اپنی سیاسی جدوجہد کے دوران بارہا جیل گئے اور جلا وطن کیے گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ان کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تبریز میں اپنا نمائندہ اور امام جمعہ مقرر کیا۔ اکتیس اکتوبر سن 1984 عیسوی کو ہندوستان کی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے 2 محافظین نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ان محافظین نے جو سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اندرا گاندھی کو ہندوستان کی ریاست پنجاب میں واقع سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر فوج کو حملے کا حکم دینے کی وجہ سے قتل کیا۔ اندرا گاندھی ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک اہم رہنما اور آزاد ہندوستان کے پہلے جواہر لال نہرو کی بیٹی تھیں۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں سکھوں کی آبادی کا تناسب تقریباً 2% ہے اور ریاست پنجاب میں ان کی اکثریت ہے۔ بظاہر سکھوں نے ریاست پنجاب کو ہندوستان سے الگ کرنے کی غرض سے مسلحانہ شورش کے لیے گولڈن ٹیمپل میں ہتھیار جمع کیے تھے، جس کو ناکام بنانے کے لیے آپریشن بلو اسٹار نامی فوجی کارروائی انجام دی گئی۔ دس آبان سن 1365 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ایرانی شاعر سلمان ہراتی کا 27 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ ایران کے شمال میں واقع شہر تنکابن کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد معلمی اختیار کی۔ انہوں نے مختلف اصناف میں شعر کہے۔ وہ اپنے اشعار میں توحید اور عرفان کی تعریف خوبصورت اور سلیس انداز میں بیان کرتے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔
سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سمعین، اب پیش خدمت ہے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کس لیے مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
عزیز سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور عباس سید کا، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہم تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامن، عید میلاد النبی کے ایام ہیں، دنیا بھر میں رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن برپا ہے۔ سامن، دنیا کو وجود میں آئے صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن اب بھی جب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی قلب و ذہن اور زبانوں پر آتا ہے تو فضا میں توحید و نبوت کی خوشبوئیں بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے نام نامی سے ماحول معطر اور انسان کے قلب و ذہن روشن و پاکیزہ ہونے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے آخری نبی ہونے کے ناطے اعلیٰ و ارفع آسمانی تعلیمات کو انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے اس آسمانی اور الہی پیغام کو تمام تر مشکلات اور مصائب کے انتہائی خندہ پیشانی اور خلوص اور مہر و محبت سے پیش کیا۔ آپ کی بہت سی الہی صفات کا ذکر دوست اور دشمن دونوں کرتے ہیں، لیکن آپ کی خوش روئی، نرمی اور احترام و محبت سے آراستہ رویہ اپنے پرائے سب کو آپ کا گرویدہ بنا لیتا تھا۔
سمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم اخلاق تھے۔ آپ بعثت اور اعلان نبوت سے پہلے بھی ہر دل عزیز تھے اور لوگ آپ کو امین اور صادق کے القاب سے یاد کرتے تھے۔ الہی تعلیمات کی روشنی میں انبیاء و رسول خداوند عالم کے برگزیدہ اور فرستادہ افراد ہوتے ہیں، وہ خدا کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ الہی رسالت کا یہ کام مختلف ادوار میں مختلف طرح کے چیلنجوں اور دشواریوں کا شکار رہا ہے۔ رسول اور نبی کو اپنی رسالت اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جہاں مختلف دلائل اور ثبوتوں کی ضرورت پڑتی تھی، وہاں عوام الناس انبیاء و رسل سے معجزہ بھی طلب کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں بہت سے انبیاء مختلف طرح کے معجزات کے حامل تھے۔
قرآن پاک نے بھی مختلف انبیاء کے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ اولی العزم پیغمبران من جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معجزات کے مالک تھے۔ خداوند عالم نے ہر نبی کو اس کے زمان و مکان اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق معجزے عطا کیے۔ معجزہ حقیقت میں اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کو نبی کے علاوہ دوسرا انجام دینے سے عاجز ہو۔ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مختلف خدائی معجزوں سے مسلح تھے۔ قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ رہنے والا عظیم ترین معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور حقانیت پر ایک مستحکم ترین اور اہم ترین دلیل ہے۔ ایسی کتاب جو آسمانی، الہی اور حقائق پر مبنی تعلیمات پر مشتمل زندہ و جاوید کتاب ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ انسانیت کے پاس رہے گا۔ اس کے لیے زمان و مکان کی بھی کوئی قید نہیں۔ اس کے مطالب و مفاہیم زمان و مکان اور ہر قید سے ماورا اور زندہ و جاوید ہیں۔
کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو،
بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد
قرآن کی تعلیمات ایک بہترین انسانی زندگی کا لاہے عمل ہے، یہ ہدایت اور نیکی کا راستہ دکھانے والی عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن کا کلام دل نشین اور خدائی پیام ہے، اور کوئی دوسرا اس طرح کے پیغام کو خلق کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے حامل تھے، اور خدا نے قرآن مجید کو انسان کی نجات و سعادت و صلاح کے لیے رسول اکرم کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا۔ اس کتاب میں رسول خدا کے انگنت فضائل موجود ہیں۔ قرآن دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے برتر اور اعلیٰ الہی دین قرار دیتا ہے۔
قرآن پاک کی سورہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے، وہ خدا ہے جس نے پیغمبر کو کتاب ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ اس دین کی حقانیت دیگر ادیان پر ثابت ہو جائے، اور اس کے لیے خدا کی گواہی کافی ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ نبوت ایک نعمت ہے اور یہ مشیت الہی سے کسی پر نازل ہوتی ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ تمام انبیاء اور رسل فضائل اور خصوصیات میں مساوی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ سب رسول وہ ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ہفتہ وحدت کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی کے بعض فرامین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی نگاہ میں اسلامی وحدت سے مراد اسلام کے بارے میں مشترکہ فہم، مشترکہ صلاحیتوں اور گنجائشوں سے استفادہ اور دشمن کے مقابلے میں مشترکہ اتحاد و انسجام ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی اسلامی وحدت کو ایک اسٹریٹجی سمجھتے ہیں، نہ کہ ٹیکٹک۔ آپ ہمیشہ علماء و روشن خیال دانشوروں اور اسلام کی سیاسی و ثقافتی شخصیات کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے حبل اللہ سے متمسک ہونے کی تلقین فرماتے ہیں۔
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، سنی اور شیعہ اسلام کے دو مکتب ہیں اور دونوں کے پیروکار ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ وحدت سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ سنی شیعہ ہو جائے اور شیعہ سنی، وحدت سے مراد باہمی اخوت و برادری ہے۔ سامعین، عصر حاضر میں مسلمانوں کو باہمی اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ تفرقہ بازی اور تکفیریت نے اسلام کو سخت مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔
سامعین، شیعہ سنی سب ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ان کا قرآن ایک ہے، خدا واحد و یکتا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا واحد و یکتا کی عبادت کرتے ہیں اور رسول خدا حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دونوں کے قلوب میں موجزن ہے۔ آج دشمن مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے میں کوشاں ہیں اور وہ اسلامی ممالک پر غلبہ پانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر رہا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اتحاد و وحدت کی دعوت دینا ایک شرعی فریضہ ہے اور اس دعوت پر لبیک کہنا مسلمانوں کی عزت و سعادت کا باعث ہے۔ سامعین، ایک مرتبہ پھر ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، ہم سب کی طرف سے آپ سننے والوں کی خدمت میں ہفتہ وحدت کی مبارکباد۔
نبی نبی یا 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 نب کا ادنا غلام ہے وہ درے نبی ہے 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 درے نبی ہے
عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار خراسان کی اس سرخی سے، بریڈ باکس سے بارود کی بو۔ اخبار لکھتا ہے امریکی انتخابات تک بس چند ہی دن بچے ہیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ سیکیورٹی ادارے انتخابات کے بعد کی ہنگامہ آرائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ دکانیں اور تجارتی مراکز نے حفاظتی انتظامات بڑھا دیے ہیں تاکہ ممکنہ بلووں کی صورت میں انہیں کم سے کم نقصان پہنچے۔ ادھر ٹرمپ کے سفید فام دہنے بازو انتہا پسند حامیوں نے امریکی صدر کی درخواست پر الیکشن واچ آرمی کی تشکیل دے دی ہے، جس کے نتائج انتخابات کے بعد سامنے آ سکتے ہیں۔ ان کے مقابلے کے لیے تمام شہروں میں پولیس کی موجودگی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ 2020 کے انتخابات کے بعد کے ممکنہ ہنگاموں کے لیے تیار ہے۔ والمارٹ میگا اسٹور نے بھی خانہ جنگی کے خوف سے ہتھیاروں کی فروخت بند کر دی ہے۔ رویٹر کی پولنگ سے معلوم ہوا ہے کہ دونوں امیدواروں کے 40% حامیوں نے کہہ دیا ہے کہ شکست کی صورت میں وہ انتخابات کا نتیجہ ماننے سے انکار کر دیں گے۔ سمن القدس العربی کی سرخی ہے، دیکھ لو کہ کس طرح نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے تمام مسلمانوں کا احترام حاصل کیا۔ میکرون کو قطر کے سابق وزیر اعظم کی یاد دہانی۔ قطر کے سابق وزیر اعظم شیخ حمد بن جاسم نے فرانس میں پیش آنے والے واقعات پر اس ملک کے صدر کے رد عمل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مسجد پر حملے کے سلسلے میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کے رد عمل کو اپنے لیے مثال بنانا چاہیے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے جاری شدہ پیغام میں لکھا ہے کہ جب مجھے ایک مسجد کے نمازیوں پر آسٹریلیائی شہری کے مجرمانہ اور دہشت گردانہ حملے اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسٹا آرڈن کی رد عمل کی یاد آئی تو لا محالہ میں نے ان کے اقدام اور فرانس کے صدر کے رد عمل کا موازنہ کیا۔ جیسٹا آرڈن نے مسئلے کی پیچیدگی کو سمجھا اور ایسا ضروری قدم اٹھایا جس کے نتیجے میں نیوزی لینڈ کی مسلم برادری کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے حملے کی مذمت کی، اسے بلا تفریق و مذہب و ملت ہر ایک کو نشانہ بنانے کے مترادف قرار دیا اور متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی۔ قطر کے سابق وزیراعظم نے لکھا ہے، لیکن فرانس کے صدر نے جنہیں انتخابات کا سامنا ہے حالات کو مزید بگاڑ دیا اور کشیدگی میں اضافہ کر کے ہر قسم کے جرم کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ نئے وقت نے سرخی لگائی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عظیم انسان نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، عمران خان۔ اخبار اس خبر کی تفصیل میں لکھتا ہے، رحمت للعالمین قومی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم ہر سال رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کریں گے، ہمیں اپنے عوام بالخصوص نوجوانوں کو سیرت النبی کے بارے میں آگاہی دینی ہے۔ ہمارے نبی جیسا عظیم انسان نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، اور قرآن میں اللہ کا پیغام انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ساتویں آٹھویں اور نویں جماعت میں سیرت طیبہ کے مضامین شامل کریں گے، طلبہ جیسے جیسے سیرت طیبہ پڑھیں گے انہیں سمجھ آئے گی، جب تک اسلاموفوبیا کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ بڑھے گا۔ مغرب کے لوگوں کو سمجھ نہیں کہ ہمارا نبی سے کیسا رشتہ ہے، مغربی معاشرے میں وہ ادب ہی نہیں جو ہمارے ہاں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ او آئی سی کانفرنس میں کہا تھا کہ مسلم ممالک کو اسلاموفوبیا کے مسئلے پر مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہولوکاسٹ سے یہودی کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے، یہودی میڈیا میں اس پر چرچا منع ہے، یہودی میڈیا بہت مضبوط ہے، کسی کو جرت نہیں ہولوکاسٹ پر بات کرے۔ چار ملک ایسے ہیں جہاں ہولوکاسٹ پر بات کی جائے تو جیل میں ڈال دیتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہولوکاسٹ پر مزاحیہ کارٹون بنا دے۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، مایاوتی کا بی جے پی سے دوستی کا اشارہ، سماجوادی سے اتحاد کو بڑی غلطی بتا دیا۔ اس خبر کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے، راجیہ سبھا الیکشن سے این کا پارٹی کے سات اراکین اسمبلی کے سماجوادی پارٹی کے خیمے میں کھڑے ہونے پر آپے سے باہر ہونے پر بی ایس پی کے لیڈر مایاوتی نے اپنے آئندہ کے عزائم کا کھل کر اظہار کر دیا اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ فی الحال انہیں بی جے پی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جمعرات کو منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سماجوادی پارٹی کو شکست دینے کے لیے اگر انہیں بی جے پی کی حمایت کرنی پڑی تو وہ اس سے گریز نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا الیکشن میں دونوں پارٹیوں کے تال میل کے بعد انہوں نے گیسٹ ہاؤس معاملے کو واپس لے کر سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ انہوں نے اتنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حالت پارٹی سربراہ ملائم سنگھ یادو سے زیادہ بدتر ہوگی۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکہ کے صدارتی انتخابات، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
امریکہ میں 3 نومبر کے صدارتی انتخابات کے بعد کی ہنگامی صورتحال اور ممکنہ فسادات اور بلوؤں سے نمٹنے کی غرض سے ملک بھر کے سیکورٹی اہلکار تیاری کی حالت میں آ گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق واشنگٹن کی میئر موریل بوزر نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ 3 نومبر کے انتخابات کے بعد بدمنی اور بلوؤں کے ممکنہ واقعات سے نمٹنے کے لیے شہری انتظامیہ پوری طرح آمادہ ہے۔ واشنگٹن کی میئر کا کہنا تھا کہ موجودہ صدارتی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کا معاملہ ماضی سے مختلف ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ فسادات اور مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ واشنگٹن پولیس چیف پیٹر نیوشام نے بھی انتخابات کے دن شہروں میں ممکنہ بدمنی اور پرتشدد واقعات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس انتظامیہ 3 نومبر اور اس کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دوسری جانب ریاست وسکانسن کے گورنر ٹونی وریس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نیشنل گارڈ کے 400 اہلکار سادہ لباس میں انتخابات کے دن اور اس کے بعد کے ایام میں مقامی انتخابی عملے کی حفاظت کے لیے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سی این این ٹیلی ویژن نے بھی گزشتہ ہفتے اپنے ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ وزارت داخلہ خود کو 3 نومبر کے انتخابات کے بعد کی ممکنہ صورتحال کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حتی امیگریشن اور بارڈر سیکورٹی فورس کو بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ 3 نومبر کے انتخابات کے نتائج کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں بھی فوری طور پر متعلقہ شہروں میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد پرتشدد واقعات اور بلوؤں کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے ایک اور اقدام کے طور پر امریکہ بھر کے چین اسٹوروں اور سپر مارکیٹوں میں دستیاب ہر قسم کا اسلحہ اور کارتوس ہٹا دیے گئے ہیں۔ فیس بک نے بھی گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ اس نے امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی ممکنہ بدامنی کے حوالے سے اپنے حصے کے اقدامات مکمل کر لیے ہیں، جن میں بعض صارفین کی پوسٹوں کو کنٹرول یا ان کے پھیلاؤ کی رفتار کو کم کیا جا سکے گا۔ ٹرمپ کی جانب سے اپنی ناکامی کی صورت میں انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرنے کی باتوں نے ملک میں پرامن انتقال اقتدار کے حوالے سے تشویش پیدا کر دی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات اور اس کے نتائج کے اعلان کے بعد امریکہ میں تشدد پھوٹ سکتا ہے۔
ناظرین، 3 نومبر امریکہ کے صدارتی انتخابات کے ہر بار جب بھی صدارتی انتخابات ہوتے ہیں 4 سال کے بعد متنازع رہتے ہیں، اور آپ نے اس سے پہلے جب ہلری کلنٹن اور ٹرمپ کے درمیان مقابلہ ہوا تھا یا اس سے پہلے بش سینئر اور ایگور کے درمیان، تو بہرحال دیکھا یہ گیا ہے کہ اپنے کو مہذب کہنے والا امریکہ جب اس کے ہاں صدارتی انتخابات ہوتے ہیں، جو دوسرے ملکوں کے صدارتی انتخابات ہوں یا پارلیمانی انتخابات ہوں، وہاں پر رائے دینے کا اپنے لیے حق سمجھتا ہے، اپنے کو حق دیتا ہے، اسی امریکہ میں ہر بار جب بھی الیکشن اور خاص طور پر صدارتی الیکشن ہوتے ہیں تو اس طرح کے تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہرحال صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو جاتی ہے. اس بار تو صورتحال ٹرمپ کے متنازع بیانات کی وجہ سے اور زیادہ ہی خطرناک ہو گئے. چنانچہ شہریوں میں ایک طرح سے خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور بلبوں تشدد بدمنی اور شورش کا خطرہ پیدا ہو گیا اس لیے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ہم نہیں جیتے تو الیکشن میں دھاندلی ہے اور اگر ہم نہیں جیتے تو آسانی سے ہم اقتدار حوالے بھی نہیں کریں گے. ظاہر ہے یہ سارے بیانات کسی انہونی کی غمازی کرتے ہیں اور انہی بیانات کو لے کر ایک طرح کی بے چینی اور خوف و ہراس کا ماحول بھی پایا جا رہا ہے. بہرحال تین نمبر کی تاریخ یہ فیصلہ کرے گی کہ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا. اگرچہ جو سروے رپورٹیں آ رہی ہیں رائے عامہ کے جو جائزے ہیں اس میں جو بائیڈن ٹرمپ سے کہیں آگے دکھائی دے رہے ہیں. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تین نمبر کی تاریخ یہ طے کرے گی کہ اگلا صدر کون ہوگا اور جیسا کہ سروے رپورٹیں بتا رہی ہیں اور رائے عامہ کے جائزوں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کافی پیچھے ہیں اور جو بائیڈن کافی ان سے آگے ہیں. ظاہر ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. عالمی سطح پر جس طرح سے ٹرمپ نے انتہائی غیر قانونی اور غیر منطقی فیصلے کیے ہیں, عالمی کنونشنوں عالمی معاہدوں سے جس طرح سے انہوں نے امریکہ کو الگ کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا ہے اور جس طرح کے ان کے بیانات خارجہ پالیسی کے تعلق سے آتے رہے, اس سے عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ بری طرح سے متاثر ہوئے. چلتے ہیں لندن جہاں پر موجود ہیں برصغیر کے ممتاز طرز نگار جناب مشتاق لاشاری صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی مشتاق لاشاری صاحب, تین نومبر کی تاریخ آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار امریکی عوام میں کچھ خوف و ہراس کا ماحول بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. چنانچہ سیکورٹی اداروں کو الرٹ رہنے کے لیے کہہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ الیکشن کے نتائج کے بعد ممکنہ طور پر بلبوں فسادات تشدد اور بدامنی سے نمٹنے کے لیے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, سیکورٹی فورسز, پولیس اہلکار, رینجرز, حتیٰ بارڈر سیکورٹی فورس کو بھی الرٹ رہنے کو کہہ دیا گیا ہے. یہ کیا کس چیز کا پتہ دے رہی ہے صورتحال؟
یہ اس چیز کا پتہ دے رہی ہے کہ امریکہ, جس کو ہم دنیا کا سب سے بڑا یونی پولر ورلڈ کا طاقتور ملک سمجھتے ہیں, وہاں پہ اگر ایک پاگل شخص کو جمہوریت کے ذریعے الیکٹ کر لیا جاتا ہے پھر اس کو وائٹ ہاؤس سے نکالنا کتنا مشکل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے اس نے کرونا وائرس کی آڑ دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی کوشش بھی کی تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کو خطرہ تھا کہ وہ یہ الیکشن ہار جائے گا, چونکہ دنیا کے اندر جو اس نے پچھلے چار سال کے اندر کئی ایسے اقدامات کیے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں تھے. اسی طرح اب یہ ظاہر ہوتا ہے, ہو رہا ہے, جیسے اگر آپ دیکھیں کہ آج تک ابھی چار دن باقی ہیں تقریباً امریکہ میں, اس وقت امریکہ میں صبح کا وقت ہے, تو آج صبح کا وقت امریکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 80 ملین سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دے دیے ہیں اور تمام جو پولسٹر ہیں اور اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن میں ووٹ لوگ پہلے دے رہے ہیں ان میں میجورٹی ڈیموکریٹس کی ہے. یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ کئی علاقوں میں نوجوانوں نے بہت بڑھ چڑھ
کے, لیکن لاشاری صاحب وہاں تو الیکٹورل کالج جو ہیں وہ بہت ہی فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں عوام کے ووٹوں کے مقابلے میں, جو عوام براہ راست ووٹ ڈالتے ہیں.
نہیں, لیکن وہی الیکٹورل کالج کے جو رزلٹ ہوتے ہیں وہ ان ووٹوں کی ہی بنیاد پہ آتے ہیں نا, کہ جس صوبے میں, جس علاقے میں, جس حلقے میں زیادہ ووٹ آتے ہیں. بالکل, وہ بڑا ایک عجیب و غریب الیکٹورل کالج ہے امریکہ کا, اور ابھی بھی الیکشن وہاں پہ کوئی پریڈکٹ کرنا, امریکہ کا الیکشن کبھی بھی کوئی آدمی نہیں کر سکتا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے چار سالوں سے امریکی عوام اور دنیا خوف زدہ ہے کہ یہ دوبارہ الیکٹ نہ ہو جائے. اس لیے میں پر امید ہوں کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا دیا جائے گا, اور اس کی وجوہات جیسے میں نے پہلے بیان کی, اس کا مڈل ایسٹ کے اندر اپنے آپ کو لانا, جس طریقے سے اسرائیل کی صہیونی حکومت کو اور یروشلم کا اپنا ان کا کیپٹل قبول کرنا, یہ تمام وہ مسئلے ہیں کہ امریکی قوم ایز اے منہس سل قوم وہ اس کے اقدامات سے خوف زدہ ہے اور وہ ایگری نہیں کر رہی, چونکہ پہلے ان کا یہ خیال تھا جب یہ آئے گا تو چونکہ یہ پولیٹیشین نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے تھم کے نیچے رہے گا, لیکن اس نے اپنے چار سالہ دور میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کسی کے تھم کے نیچے نہیں رہے گا. اس کی لیٹسٹ مثال آپ دیکھیں, یہ جو اس نے جج بیرٹ کو ابھی اپوائنٹ کرایا ہے, تمام نارمز کو توڑتے ہوئے.
چلتے ہیں دہلی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز طرز نگار جناب محمد احمد کاظمی صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی لندن سے مشتاق اللہ شاعری صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, اگرچہ سروے رپورٹوں اور عوامی جائزوں میں جو بائیڈن آگے چلیں لیکن آخری وقت میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ایک خوف و ہراس کا ماحول پایا جا رہا ہے کہ الیکشن کے نتائج کے بعد امریکہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, فسادات پھوٹ سکتے ہیں, بلوے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں, بدامنی کی اور شورش کی جو ہے ایک تشویش وہاں پائی جا رہی کی ہو سکتی ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہوا تو صورتحال کس طرف جائے گی اور کس طرح سے کنٹرول ہو سکے گی؟
جی بالکل غیر یقینی حالت ہے. خود ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ جو پوسٹل بیلٹ ہے اس پر مجھے یقین نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو حکومت بدلنے کا جو نظام ہے وائٹ ہاؤس کے اندر, انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں نئے پریزیڈنٹ کو ویلکم کرنے کے لیے اور ان کو باہر کرنے کے لیے, لیکن ایسی خبریں بھی ہیں کہ ہو سکتا طاقت کا استعمال کرنا پڑے ٹرمپ کو باہر نکالنے کے لیے. تو یہ بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے, حالانکہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہودیوں کو خاص طور پر اپنے ساتھ لانے کے لیے, حالانکہ ایسے سروے بھی آئے ہیں کہ یہودی ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں غیر یقینی حالت, اور امریکہ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا جس طرح سے اب حالات خراب ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک پوری طرح سے ضد ہے انہیں کہ مجھے وائٹ ہاؤس سے باہر کوئی نہ کر سکے. تو امریکہ ایک غیر معمولی دور سے گزر رہا ہے, اور سب سے بڑا ملک, سب سے پرانی ڈیموکریسی کہنے کا جو ان کا ایک دعویٰ تھا, وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیموکریسی پر ان کو یقین نہیں ہے. تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک طرح سے جو ممالک کسی نہ کسی طرح سے امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں براہ راست یا بالواسطہ, ان سب پر اس کا اثر ہوگا, اور اکثر ممالک میں یہ ایک طرح سے خواہش ہے کہ کسی طرح سے یہ مصیبت ٹلے اور کوئی اور پریزیڈنٹ آ جائے.
کاظمی صاحب کیا یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ یہ جو خوف و ہراس کی فضا قائم کی جا رہی ہے خود ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہو ٹرمپ کی طرف سے تاکہ عوام جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے حق میں ووٹ کریں؟
مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکن ووٹر اس طرح سے تو خوف و ہراس میں نہیں آئے گا, لیکن جو حالات وہ بنا رہے ہیں, اب سے پہلے جو بلیک لائف میٹر جو ایک تحریک چلی اور کالے کچھ لوگوں کو شہریوں کو وہاں پر قتل کیا گیا پولیس کے ذریعے, اس کے بعد جو حالات بدلے ہیں وہ غیر معمولی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف ہیں, اور عام طور پر امریکہ کی تاریخ میں ہر پریزیڈنٹ دو ٹرم یعنی آٹھ سال کے لیے رہا ہے کسی ایک آدھ مثال کے علاوہ, اس بار ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ مثال پھر سے قائم ہونے جا رہی ہے, لیکن یہ بات پھر بھی کہی جا سکتی ہے.
یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کارٹر یا بوش سینئر کی طرح سے ان کا بھی جو انجام ہونے والا ہے, ظاہر ہے کہ انہوں نے بوش اور کارٹر سے کم جو ہے وہ امریکہ کا نام جو ہے نہیں ڈبویا عالمی سطح پر,
میں سمجھتا ہوں ان سب سے زیادہ امریکہ کا نام ڈبونے میں انہوں نے سبقت حاصل کی ہے, اور مختلف طریقوں سے پوری دنیا کے ساتھ جو امریکہ کے مختلف سمجھوتے تھے جو معاہدے تھے ان سب کو مسترد کرتے ہوئے رونتے ہوئے آگے بڑھنے کا جو ان کا مزاج ہے, نہ صرف ایران نیوکلیئر ڈیل بلکہ کلائمیٹ چینج والا جو پیرس والا ہے اس سے بھی الگ, اور نیٹو کے اپنے پرانے دوستوں کو بھی ناراض کرنا, حتیٰ کہ کینیڈا جس کی مثال دی جاتی تھی امریکہ اور کینیڈا کی دوستی کی, ان کے بیچ میں بھی اختلاف, تو ہر طرف اختلافات پیدا کر کے امریکہ فرسٹ جس کا وہ نعرہ لگاتے رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے لوگ ان کی ان ساری حرکتوں کو ٹھیک طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ہاں وہ نہ صرف ان کے بوریا بستر سمیٹنے کا ہوگا وائٹ ہاؤس سے بلکہ امریکہ کا بوریا بستر اس مڈل ایسٹ سے سمٹنے کا راستہ بن رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان عرب ملکوں کو نزدیک لا کر کے اسرائیل کے کوئی اپنے حق میں کوئی فضا قائم کر لیں گے. مجھے نہیں لگتا کیونکہ خود اسرائیلی اخبارات میں جو اسرائیل کی ایک منسٹری آف اسٹریٹجک افیئرز ہے اس نے بتایا ہے کہ 80% عرب لوگ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے خلاف ہیں. تو یہ جو 80% عرب لوگ ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی تحریک چلائیں گے, کوئی راستہ ایسا بنے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ فلسطینیوں کا قتل ہوتا رہے, وہاں قبضے ہوتے رہیں. اور اب تو اس حد تک ہو رہا ہے کہ یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اسرائیل سے شراب خریدنے کے لیے معاہدے کر رہا ہے. تو یہ ایسی صورتحال بننے پر عرب ممالک کی عوام خاموش بیٹھے گی مجھے نہیں لگتا.
جی بہت شکریہ آپ کا قاضی صاحب, وقت رات میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں کراچی جہاں پر مزمل حاتمی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی مزمل حاتمی صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟
جی بالکل.
ہاں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے بے پناہ کوشش کی کہ مغربی ایشیا کے مسائل اور خاص طور پر فلسطین کے مسائل اور ایران کے خلاف جارحانہ رویہ اپنا کر امریکی ووٹروں کو اپنے حق میں مائل کر سکیں, راغب کر سکیں یا راضی کر سکیں. آپ نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات, بحرین, پھر اس کے بعد سوڈان سے جو ہے وہ تعلقات برقرار کروائے اسرائیل کے, یا یوں کہا جائے کہ اسرائیل سے ان ملکوں کے تعلقات برقرار کروائے. اور آج ہی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ اب ممکن ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے تو شاید نہ ہو, یا اس طرح سے جیسا کہ امارات اور بحرین نے کیا اسرائیل کے ساتھ, کوئی ایک اور کھیل سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے سامنے آ جائے اور اس کے ذریعے ٹرمپ یہ کوشش کریں کہ رائے عامہ امریکہ کی جو ہے یا ووٹروں کو اپنی طرف راغب کریں. تو کیا امریکی ووٹرز اس مسئلے پر ٹرمپ کو ووٹ دے سکتے ہیں کھل کر؟
میرے مطابق سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ بلیک میلنگ کے ذریعے سعودی حکومت کو ہتھیار خریدنے پر مجبور کرنا اور بعد میں اس طرح سے عقل سے آری باتیں کرنا کہ ہم سعودی کنگ کو مجبور کرتے ہیں, اب آپ ہماری باتیں مانے ورنہ ہم بلینک چیک دیں گے اور آپ ہمارے بغیر آپ کا تحفظ ممکن نہیں ہوگا. اس طرح کی باتیں کرنے سے یہ روس اور چین کی جانب اپنی دفاعی مصنوعات خریدنے کے لیے سعودی عرب بڑھ چکا ہے. اور دوسری جانب 9/11 کے جو سزا حملہور جو تھے سعودی شہری, اس ان کے اوپر بھی کافی بلیک میل کیا گیا ہے سعودی حکومت کو. اور اس نتیجے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو ہم ان کو سزا دیں گے. تو سعودی حکومت چونکہ خود امریکہ سے دور ہو رہے ہیں لیکن وہ مجبور ہیں کیونکہ اسرائیل اپنے زبان کا پکا ہے ایران کے خلاف. تو ایران کے ساتھ ایران کے خلاف تعلقات کے لیے وہ اسرائیل سے مجبوری میں تعلقات بہتر بنا رہے ہیں, مگر امریکہ سے دور ہو کر سعودی عرب اس وقت چین اور روس کے جانے پڑ رہا ہے اپنے دفاعی مصنوعات خریدنے کے لیے. اس وقت امریکہ کے جو داخلی صورتحال ہے اور جو ان کی معیشت کا جو دار و مدار ہے بیسیکلی دفاعی مصنوعات کے خرید و فروخت پر ہے. اور اگر سعودیہ سمیت عرب ممالک, دیگر عرب ممالک میں اگر یہ ہتھیار نہ بیچے جائیں تو ان کے ملک کے اندر بے روزگاری اور دیگر معیشت کے اندر ڈاؤن گریڈ ہمارے سامنے واضح سامنے آ رہے ہیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح 2016 کے الیکشن کے اندر انتخابات سے 11 دن قبل ہیلری کلنٹن کے اوپر ایک ای میل کے اوپر ایک الزام لگایا گیا تاکہ انہوں نے اختیارات کا غیر قانونی استعمال کیا, اور جس طرح سے ہیلری کلنٹن کو شکست کی گئی وہ بھی ایف بی آئی کے ایک بڑے عہدیدار نے اس چیز کو فاش کیا انتخابات کے ان دنوں میں. اگر اس وقت ایف بی آئی, اگر پینٹاگون ٹرمپ کو لانے کے لیے مصر ہیں اور وہ مجبور ہیں کہ انہی کے ذریعے پالیسیاں چلائے جائیں, تو وہ جو بائیڈن کی کوئی نجی فائل یا اس طرح یوکرین کے معاملے میں, جیسے کہ جو بائیڈن کے بیٹے کے متعلق کچھ باتیں ابھی پبلک میں ظاہر ہوئی ہیں, تو اس طرح کی چند باتیں کر کے ہو سکتے ہیں وہ ٹرمپ کو جتوانے کے لیے ایٹی چوڑی کا زور لگا دیں. لیکن امریکی عوام ٹرمپ سے سخت نالا ہیں اور وہ جو بائیڈن کو ہی لانا چاہتے ہیں, لیکن جو بائیڈن جو ہے وہ اپنی غیر منطقی باتوں کے حوالے سے بات کرنے میں معروف ہیں. اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیونکہ تیسرا مباحثہ بھی ہو چکا ہے اور خارجہ پالیسی کے اوپر دونوں صدور نے کم ہی گفتگو کیا ہے اور ان کا جو بحث و مباحثے کا دار و مدار زیادہ تر روس اور جاپان کے جزائر کے اوپر ہی تھا. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوامی رائے تو یہی کہہ رہی ہے کہ 85% جو بائیڈن کے جیت.
ہم آپ کے اور کاظمی صاحب کے اسی طرح مزمل حاتمی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہو. جیسا کہ لاشاری صاحب نے اپنی گفتگو کے آخر میں ایک حقیقت پر مبنی جملہ کہا کہ وائٹ ہاؤس میں کوئی بھی آئے واشنگٹن کی امریکہ کی پالیسی بنیادی طور پر وہی ہے اور اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں. ہاں چہرے بدل جائیں گے لہجے بدل جائیں گے لیکن پالیسی ظاہر ہے کہ اسرائیل نوازی وائٹ ہاؤس کی اپنی جگہ پر برقرار رہے گی اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا کہا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں, ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں کہ وائٹ ہاؤس میں کون آتا ہے یا وائٹ ہاؤس سے کون جاتا ہے. اہم یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس اور امریکہ اس نے جو ایرانی عوام کے خلاف ظلم کیے ہیں اس پر وہ معافی مانگے, اس کے بعد کچھ سوچا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.